حي على السلام، حي على السلام، حي على خير الأمل، حي على خير الأمل.
الحمد لله الذي هدانا لدينه الذي ارتضاه وسبيله الذي اصطفى ونسرنا لما يوجب زلفة لديه والوصول إليه، فأمرنا لأداء فرج الجمعات وما أوجب علينا فيها من الطاعات، فقسمه لأهلها من العطاء في يوم الجزاء، إنه هو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وآله واجعله أيمن يوم عهدناه وأفضل صاحب صحبنا وخير وقت ذللنا فيه، واجعلنا من أرض من مر عليه الليل والنهار من جملة خلقك، وأشكرهم لما أوليت من نعمك وأقومهم بما شرعت من شرائعك، وأوقفهم عما هزرت من نهيك على سائر خلقك في يومي هذا وسعة هذا ومستقر هذا. إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، قائم بالقسط، عادل في الحكم، رؤوف بالعباد، وأن محمدا عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك، حملته رسالتك فأداها، وأمرته لصلاة الجمعة لأمته فنصح لها. اللهم فصل على محمد وآله أكثر ما صليت على أحد من خلقك، وأجزه عنا أفضل وأكرم ما جزيت أحدا من أنبيائك عن أمته، إنك أنت العزيز الحكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ماہ شعبان المعظم کا یہ آخری جمعہ ہے، اور اس کے بعد ماہ مبارک رمضان کا آغاز ہونے والا ہے. ایک خطبہ ہے جو کم و بیش ہر سال میں کوشش کرتا ہوں اس کے کچھ جملے آپ کی خدمت میں پیش کروں. یہ خطبہ شعبانیہ کہلاتا ہے، اور یہ ہماری بڑی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور اس کے راوی امام علی بن موسیٰ رضا علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. اور وہ اپنے آبائے طاہرین سے روایت کرتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبنا ذات یوم، کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا. ظاہراً یہ خطبہ شعبان سے قبل آخری جو جمعہ ہے، امید یہ ہے کہ یہ اسی کا خطبہ ہے، کیونکہ خطبہ شعبانیہ کے نام سے معروف ہے، اور اس میں رمضان کے فضائل بیان کیے گئے ہیں. تو پیغمبر نے خطبہ ارشاد فرمایا ایک دن، اور فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایها الناس انه قد اقبل الیکم شہر اللہ، اے لوگو بے شک تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، شہر اللہ، تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، بالبرکت والرحمت والمغفرہ، برکت اور رحمت اور مغفرت کے ساتھ. یہ جو مہینہ آ رہا ہے ماہ مبارک رمضان، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، اور مغفرت والا مہینہ ہے. شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، یہ وہ مہینہ ہے کہ جو خداوند عالم کے نزدیک تمام مہینوں میں زیادہ فضیلت والا ہے. وایامہ افضل الایام، اور اس کے جو دن ہیں وہ بہترین دن ہیں. ولیالی ہے افضل الیالی، اور جو اس کی راتیں ہیں ماہ رمضان کی راتیں، یہ بہترین راتیں ہیں. وساعته افضل الساعات، اور اس کا ایک ایک ساعت، ایک ایک لمحہ بہترین لمحات میں سے ہیں. ہوا شہر ان دعی تم فی ہے الا ضیافت اللہ، یہ وہ شہر ہے، یہ وہ مہینہ ہے، شہر کا مطلب مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہیں ضیافت اللہ کی دعوت دی گئی ہے۔ ضیافت اللہ یعنی خداوند عالم میزبان اور بندہ مہمان، خدا کا دسترخوان اور اس دسترخوان پر بندہ ہے مہمان، تو اس ضیافت اللہ کی تمہیں دعوت دی گئی ہے۔ وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، اور تمہیں اس مہینے میں اہل کرامت میں سے قرار دیا گیا ہے۔ کرامت کا مطلب عزت، اہل عزت میں سے قرار دیا گیا ہے اس مہینے میں اللہ کی طرف سے۔ انفاسکم فیہ تسبیح و نومکم فیہ عبادہ، اور اس مہینے میں تمہارا سانس لینا بھی تسبیح ہے اور سو جانا بھی عبادت ہے۔ اس مہینے میں سانس لینا، ماہ رمضان میں ایک ایک سانس جو ہے وہ تسبیح کے برابر ثواب ہے، اور سو جانا، کوئی اور کام انسان نہ کرے، واجب نمازیں تو اپنے وقت پہ پڑھنا ضروری ہے، واجب نمازیں چھوڑ کے نہ سوئیں، لیکن اگر اور کوئی مستحب کام نہ کریں اور حالت روزہ میں سو جائیں تو سو جانا بھی عبادت ہے۔ وہ عمل حکم فی ہے مقبول، اور اس مہینے میں جو تم عمل انجام دو گے، پیغمبر فرما رہے ہیں کہ وہ مقبول ہوگا۔ عمل کرنا ہمارا کام ہے، قبول کرنا خدا کا کام ہے۔ ماہ رمضان میں جو عمل انجام دو گے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ وہ عمل مقبول ہوگا۔ وہ دعا حکم فی ہے مستجاب، اور اس ماہ مبارک رمضان میں جو دعائیں تم مانگو گے تو وہ دعائیں مستجاب ہوں گی، وہ دعائیں پوری ہوں گی۔ فاسأل اللہ ربکم بنیات صادقہ، بس اللہ سے طلب کرو، جب دعا کا وقت آئے تو کیا مانگو، جو مانگنے والی ایک فہرست ہماری پہلے سے چل رہی ہے، کافی ہر نماز کے بعد چلتی ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے، جس میں نوکری ہے، کاروبار ہے، پروموشن ہے، رشتہ ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو وہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن پیغمبر فرما رہے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں جب کہ تمہارے دعائیں قبول کرنے کا مہینہ ہے، تو کیا چیز طلب کرنی چاہیے ایک مومن کو؟ فاسأل اللہ ربکم بنیات صادقہ، صدق نیت کو طلب کرو خدا سے، کہ خدا وند عالم ہماری نیتوں کو صادق بنا دے، سچا کر دے، صدق نیت کو طلب کرو۔ وقلوب طاہرہ، اور یہ دعا مانگو کہ خدا ہمارے دلوں کو پاک و پاکیزہ بنا دے۔ وأن يوفقكم لصيامه، اور یہ دعا کرو کہ خدا وند عالم ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توفیق کسی اسپیشل پیکیج کا نام نہیں ہے، توفیق خداوند عالم کی طرف سے ہمارے شامل حال اکثر ہوتی ہے، اس توفیق کو اویل کرنا ہمارا کام ہے۔ مثلا اگر ہم بیمار نہیں ہیں، صحت مند ہیں اور روزے رکھنے کے قابل ہیں، تو یہ ایک توفیق ہے نا، اب کوئی اسپیشل توفیق تو نہیں آئے گی آسمان سے اتر کے۔ اگر ہم بیمار نہیں ہیں اور روزے رکھنے کے قابل ہیں، یہ ایک توفیق ہے، اب اس توفیق کو استعمال کر کے روزے رکھ لو۔ تو خدا سے طلب کرو کہ خدا توفیق عطا فرمائے کہ اس مہینے میں روزے رکھیں۔ وہ تلاوت کتابیں، اور اس کی کتاب کی تلاوت کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس کی خدا توفیق عطا فرمائے۔ وہ توفیق کیا ہوگی؟ وہ توفیق تو ہمارے ملک میں تو الحمدللہ توفیق ہی توفیق ہے تلاوت کی، کیونکہ ہم تو ایک ایسی سرزمین میں رہتے ہیں جہاں زیادہ تر مسلمان ہیں، تو یہاں تو ماہ مبارک رمضان میں اسپیشل ایسے ایڈوانٹیجز ہمیں حاصل ہیں جو بعض دوسرے ممالک میں نہیں ہیں۔ مثلا ڈیوٹی آورز چینج ہو جاتے ہیں اکثر دفتروں میں، تعلیمی اداروں میں تو اس سال چھٹی چھٹی ہے، میڈیا میں آپ دیکھیں تلاوت آ رہی ہے، تراویح آ رہی ہے، خانہ کعبہ کی تلاوت آ رہی ہے، افطار سے پہلے گھر پہنچ جاتے ہیں، جلدی گھر پہنچ جاتے ہیں لوگ، کسی بھی ادارے میں ہوں، جو نہیں بھی پہنچتے وہ بھی جس ادارے میں ہوتے ہیں وہاں پہ ایک ماحول سا بن جاتا ہے، تو توفیق ہی توفیق ہے تلاوت کے لیے، ٹائم ہی ٹائم ہے، اگر تلاوت کرنا چاہیں تو ہمارے پاس توفیق ہی توفیق ہے، بس یہ کہ اس توفیق کو کتنا استعمال کر رہے ہیں۔ تو دعا کرو کہ خداوند عالم روزوں کی توفیق عطا فرمائے اور تلاوت قرآن کریم کی توفیق عطا فرمائے۔ فإن الشقي من حرم حرم غفران اللہ فی هذا الشهر العظیم، اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ وہ شخص شقی ہے، بدبخت ہے، جو خداوند عالم کے اس عظیم مہینے میں مغفرت سے محروم رہ جائے۔ اس مہینے میں جو مغفرت سے محروم رہ جائے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ شقی ہے، وہ بدبخت ہے، اس سے زیادہ بدبختی کیا ہوگی؟ خدا نے اتنی اپورچونیٹیز رکھی ہیں اس مہینے کے اندر جس سے فائدہ انسان اٹھا سکتا ہے، اور اس کے دن بہترین دن ہیں، اس کی راتیں بہترین راتیں ہیں، جس میں سانس لینا بھی عبادت ہے، جس میں سو جانا بھی عبادت ہے، اور کیا چاہیے؟ بس یہ ہے کہ جو توفیق خدا نے ہمیں دی ہے اس سے فائدہ اٹھانا ہمارا کام ہے۔ تو یہ خطبہ آگے بھی ہے لیکن میں یہیں رکتا ہوں اس کو، کہ ماہ مبارک رمضان کسب فیض کا مہینہ ہے، ضیافت اللہ کا مہینہ ہے، اور جیسا کہ اس سے پہلے میں خطبات میں بیان کر چکا ہوں کہ ماہ رجب اور شعبان اس کی تیاری کا مہینہ ہے، کیونکہ ایک دسترخوان ہے، دسترخوان الہی، اس دسترخوان میں بیٹھنے کے کچھ آداب ہیں، اس کے کچھ پروٹوکول ہیں۔ ایسے بہت سارے ڈنرز آج کل ہیں جس میں شرکت کے لیے کچھ پروٹوکول ہیں، آپ یوں ہی نہیں جا سکتے، ڈریس کوڈ ہے، مخصوص قسم کے ڈریس پہن کے جائیں گے تو اس ڈنر میں شریک ہوں گے آپ، اور وہ لکھا ہوا انویٹیشن کارڈ میں یہ ڈریس کوڈ۔ یا کسی کے گھر ہم مہمان بن کے جاتے ہیں تو کیا چیز اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیے اور کیا چیز ایسی ہے جو لے کے نہیں جانے چاہیے؟ سادہ سی بات ہے کہ وہ چیز جو ہمارے میزبان کو پسند ہے وہ لے کے جانا چاہیے، اور وہ چیز جو ہمارے میزبان کو پسند نہیں ہے وہ لے کے نہیں جانا چاہیے۔ اور ہمارا میزبان ماہ مبارک رمضان میں خدا ہے، اور ہم میں سے زیادہ تر لوگ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیا چیز خدا کو پسند ہے اور کیا چیز خدا کو نہیں پسند ہے۔ وہ چیز جو خدا کو پسند نہیں ہے وہ لے کے ہم ماہ مبارک رمضان میں داخل نہ ہوں، اور وہ چیز جو خدا کو پسند ہے وہ اپنے ساتھ لے کے ماہ مبارک رمضان میں داخل ہوں۔ اور پھر رمضان میں خود روزے جو ہیں، خود روزہ رکھنے کا جو فلسفہ ہے جس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے اس کو سمجھ لیں تو کافی ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے فرض کیے گئے ہیں اور یہ روزے تم سے پہلی والی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ روزے کا تعلق تقوی سے ہے، تو ہر وہ کام جس کا تعلق تقوی سے ہے وہ خدا کو پسند ہے، خواہ وہ روزے ہوں، وہ نمازیں ہوں، وہ تلاوت قرآن ہو، کسی کی مدد کرنا ہو، کسی کو افطار کرانا ہو، کسی کے کام آنا ہو، اور وہ چیز جو تقوی کے خلاف ہے وہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ وہ چیز جو تقوی کے خلاف ہے وہ روزے کی روح کے بھی خلاف ہے، خواہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہو یا نہ ٹوٹتا ہو۔ دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیا گانے سننے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا۔ کیا فلمیں دیکھنے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا۔ کیا جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا۔ کیا غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا۔ کیا رمضان میں چیزوں میں ملاوٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا۔ کیا کم تولنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا۔ ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس کی فہرست آپ کو فقہ کی کتابوں میں توزیع المسائل میں وہ فہرست مل جائے گی، کھانے سے، پینے سے، سر ڈبونے سے وغیرہ وغیرہ، جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کی ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو روزہ نہیں ٹوٹنے کا مطلب کیا ہے؟ روزہ نہیں ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس روزے کو دوبارہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ اس کا کفارہ دینے کی ضرورت۔ لیکن روزے کی جو روح ہے وہ ہے لعلکم تتقون، تقوی۔ بس ہر وہ کام جو تقوی کے خلاف ہو اس سے روزہ چاہے نہ ٹوٹتا ہو، چاہے کفارہ نہ دینا پڑے، لیکن وہ روزے کی روح کے خلاف ہے۔ جیسے ایک نماز کی روح ہے اس طرح روزے کی روح ہے، اس طرح حج کی روح ہے، اس طرح زکوٰۃ کی روح ہے، ہر عبادت کی ایک روح ہوتی ہے، تو اس کی روح کے خلاف ہے۔ بلکہ روزوں کے لیے علماء نے ایک اصطلاح استعمال کی ہے، بے ثمر روزے۔ بے ثمر روزے انگریزی میں کہتے ہیں فروٹ لیس فاسٹنگ، فروٹ لیس فاسٹنگ۔ ایک سوال میں نے بچوں کو دے دیا، واٹ از فروٹ لیس فاسٹنگ، کالج کے بچے تھے۔ ایک بچے نے لکھا ہے فروٹ لیس فاسٹنگ ہے فاسٹنگ ان وچ دیر از نو فروٹ فار افطار۔ تو فروٹ لیس فاسٹنگ وہ نہیں ہے جس میں افطار میں فروٹ نہ ہو۔ میں بھی افطار میں بہت سارے رنگ برنگ کے فروٹ رکھے ہوں، پکوڑے بھی رکھے ہوں، سموسے بھی رکھے ہوں، چھولے بھی رکھے ہوں، لیکن وہ روزہ جو ہے وہ بے ثمر روزہ ہو۔ بے ثمر سے مراد یہ ہے کہ بے روح ہو۔ جو روزے کی روح ہے یعنی تقویٰ، کہ روزے میں کیا آ گئے مسلمان، خطرناک ہو گئے کہ ماہ رمضان آتے ہی لڑائی جھگڑا بڑھ جاتا ہے بسوں میں، دکانوں میں، لوگ غصے میں ہیں کیوں بھی روزے سے ہیں، ایک دم تلخی آ جاتی ہے۔ ماہ رمضان آتے ہی بعض برائیاں جیسے ملاوٹ ہے، کم تولنا ہے، جعلی چیزیں بیچنا ہے، اس چیزیں۔ ایک سوشل میڈیا پہ ایک جملہ بہت چل رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ کوئی عیسائی کرسچن فیملی ہے، اس میں شوہر بیوی سے کہتا ہے کہ پریشان مت ہو، یہ مسلمانوں کا ذرا مقدس مہینہ ختم ہو جائے تو دوبارہ چیزیں سستی ہو جائیں گی، ابھی یہ مسلمانوں کے مقدس مہینے کی وجہ سے مصیبت آئی ہوئی ہے۔ تو یہ بات بہت حد تک صحیح ہے لیکن بالکل صحیح نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ مہنگی چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ اصل میں تو مارکیٹ کے اندر مارکیٹ میکینزم ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی۔ جن چیزوں کی آپ ڈیمانڈ بڑھا دیتے ہیں ان کی پرائز بڑھ جاتی ہے، ظاہر ہے سپلائی ان کی لمیٹیڈ ہے۔ تو ہم اور آپ ڈیمانڈ کیوں بڑھاتے ہیں؟ رمضان میں تو بظاہر ہم دوپہر کا کھانا نہیں کھا رہے ہیں، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہماری بچت ہونی چاہیے۔ لیکن کیا ہم واقعی رمضان میں کم کھاتے ہیں؟ ہر آدمی اپنے گھر کا بجٹ چیک کر لے، کھانے پینے کا بجٹ، عام دنوں کے مقابلے میں رمضان کا بجٹ زیادہ ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے؟ کم ہونا چاہیے نا اصولاً تو، لیکن عجیب بات ہے زیادہ ہوتا ہے۔ کیا زیادہ اس لیے ہوتا ہے کہ مہنگائی بڑھ جاتی ہے، یا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم کھاتے زیادہ ہیں، سحری میں زیادہ کھا لیتے ہیں کیونکہ دن بھر بھوکا رہنا ہے، پھر افطار میں زیادہ کھاتے ہیں کیونکہ دن بھر بھوکے رہیں، اس طرح دونوں اینڈز کے اوپر اوور فیڈنگ کرتے ہیں، ہم عام دنوں سے زیادہ کھاتے ہیں، اور وہ جو پرائز بڑھتی ہے وہ کچھ مخصوص چیزوں کی بڑھتی ہے، ہر چیز کی نہیں بڑھتی۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رمضان کو بنا دیا ہے کھانے پینے کا مہینہ۔ ابھی رمضان آیا نہیں ہے، اتنی تیاری اولیاء اللہ نہیں کر رہے ہوں گے جتنی ہماری فوڈ انڈسٹریز کر رہی ہیں۔ آپ شہر بھر میں دیکھیں بڑے بڑے ہورڈنگز، بڑے بڑے پینافلیکس، ٹی وی کے اشتہارات دیکھ لیں، رسالے اخبارات دیکھ لیں، ہر جگہ آپ کو کھانے پینے کا اشتہار نظر آئے گا، یعنی گویا رمضان کیا آ رہا ہے، کھانے پینے کا مہینہ آ رہا ہے۔ اور ایک اشتہار پہ تو باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ چٹپٹا سوسی رمضان. جب رمضان چٹپٹا اور چٹخارے دار اور سوسی ہوگا تو آپ سمجھ لیں کہ تقویٰ اور پرہیزگاری اور روحانیت اور معنویت اور تلاوت اور عبادت یہ دونوں ساتھ ساتھ تو مشکل ہے چلنا. تو رمضان کی تیاری ہماری یہ ہے, یعنی کھانے پینے کا مہینہ, یہ ہماری لاجک ہے, یہ ہماری منطق ہے. اہل بیت اطہار کی منطق اور ہے. امام سجاد علیہ السلام دعائے ودائے رمضان میں فرماتے ہیں, السلام علیک یا عید الاولیاء, سلام ہو تجھ پر, رمضان کو کہہ رہے ہیں, اے عید اولیاء, اولیاء اللہ کی عید. اولیاء اللہ کی عید کون سی ہے؟ رمضان ہے. گویا اولیاء اللہ کی عید اس وقت ہوتی ہے جب کھانا پینا بند ہوتا ہے, اور ہماری عید اس دن ہوتی ہے جس دن کھانا پینا دوبارہ شروع ہوتا ہے. تو یہ فرق ہے ہماری لاجک میں اور ان کی لاجک میں. تو ہمارے لیے عید کا دن وہ ہے جس دن دوبارہ کھانا پینا شروع ہو گیا, اور ان کے لیے عید کا دن وہ ہے جب کھانا پینا بند ہے. تو یہ صرف مذاق کی بات نہیں ہے, حقیقت ہے کہ یہ چیزیں جو روحانیت اور معنویت کا ذریعہ ہے وہ بھی دراصل وہی کیپٹلسٹک اپروچ اور وہی کنزیومرزم کا شکار ہو گئی ہیں. ہر چیز, خواہ وہ رمضان ہو, وہ عید ہو, یا کوئی اور موقع ہو, ہر چیز کے اندر لوگوں نے کمانے کا, کھانے کا, اور وہ کچھ لوگ پروڈیوسرز ہیں, ظاہر باقی لوگ کنزیومر بنیں گے تو ان کی دکان چلے گی. اسی دعا کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں کہ بار اللہ ماہ مبارک رمضان قریب ہے, ہمیں اس ماہ مبارک رمضان سے قصب فیض کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ماہ مبارک رمضان میں نماز اور تلاوت اور ذکر الہی اور توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرما, اور اپنی تمام تربے بذاتی کے باوجود جو ہم انجام دیں ان کی اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, اللہم لک الحمد بریع السماوات والارض ذل جلال والاکرام, رب الارباب و الہ کل مالوہ و خالق کل مخلوق و وارث کل شئین لیس کمثلی شئین و ہو بکل شئین محیط, انت اللہ لا الہ الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد, وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم, والصلاة والسلام على محمد النبي الرحمة سيد المرسلين وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين والحسين الشهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه الصالحين وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين وعلي بن موسى الرضا من إترة برة المتقين ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك المؤدي النبيك فوارث علم الماضين من الوصيين الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده سبرت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وأدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لي باب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع إني إليك من الراغبين واتمم لي انعامك انك خير المنعمين. اللهم اجعل باقي عمري في اداء فرض الجمعات والحج والعمره ابتغاء وجهك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين والسلام عليه وعليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ماہ رمضان کے حوالے سے کچھ پروگرامز ہیں جو انشاءاللہ اسی مقام پر ہوں گے. ایک تو یہاں روزانہ نماز مغربین کا اہتمام ہوتا ہے, اس کے جس میں افطار کا بھی اہتمام ہوتا ہے, اور کوئی 80 سے 100 افراد ماشاءاللہ ہر سال یہاں پر شریک ہوتے ہیں. زیادہ تر ان میں طالب علم ہوتے ہیں, تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہاں افطار کا جو انتظام ہو وہ اس طرح ہو کہ جس میں دوبارہ ان کو ہوٹل میں نہ جانا پڑے, کیونکہ سب مسافر طالب علم میں جا رہے ہیں, یہاں پر اپنے گھر سے دور ہیں, اپنے وطن سے دور ہیں. تو اس طرح کے ایک اہتمام کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم لوگ. پیچھے چارٹ بھی لگا دیا گیا ہے, تو آپ لوگ بھی اس کے سلسلے میں تعاون کر سکتے ہیں, اور اگر اپنا نام لکھ دیں تو بہت اچھا ہے, لیکن نہ بھی لکھنا چاہیں تو اگر کچھ ایک حصے میں تعاون کرنا چاہیں تو ہمارے مظفر بھائی یہاں پر ہوتے ہیں تو ان کو آپ بتا دیں, اور جو کچھ بھی آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اس میں کر لیں, تاکہ ہم سب مل جل کر ہی یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. اور 18, 19 اور 20 رمضان کو یہاں پر امیر المومنین کی شہادت کے حوالے سے مجلسیں ہوتی ہیں اور شبائے قدر کے اعمال ہوتے ہیں, تو یہ ساری ایکٹیویٹیز یہاں پر ہوتی ہیں. روزانہ ایک درس کا بھی اہتمام ہوتا ہے. اس سال ہم اس کو تھوڑی سی تبدیلی کر رہے ہیں اس میں, اور ٹھیک 5:30 بجے اسی مقام پر انشاءاللہ ہم ایک ملٹی میڈیا میں تلاوت قرآن دکھائیں گے آپ کو, جو کہ حرم معصوم قم سے ہوگا یا حرم امام رضا سے ہوگا. تو وہ 1 گھنٹے کی تقریباً تلاوت ہوتی ہے روزانہ, ایک سپارے کی. اچھے بڑے قاری اس کو بہت ٹھہر ٹھہر کے تلاوت کرتے ہیں. 1 گھنٹے میں 1 سپارہ قرآن کا اہتمام انشاءاللہ ہوگا. ساتھ ساتھ تلاوت کریں, قرآت ہماری بہتر ہوگی, سماعت ہوگی. اور 1 گھنٹے کے بعد تقریباً 1/2 گھنٹہ اور ہمارے پاس بچے گا, 1/2-1.5 گھنٹے, اس میں ہم اس سپارے کا خلاصہ بیان کریں گے. جو سپارہ پڑھا ہے اسی کا خلاصہ انشاءاللہ بیان کریں گے. مغرب سے قبل یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا, تو آپ سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور اس میں شرکت فرمائیں. صلوات پڑھیں ایک محمد وال محمد. آج کی تاریخ بھی نہایت اہم ہے, 3 جون, اور یہ حضرت امام خمینی کی برسی ہے, 27ویں برسی. آج سے 27 سال قبل ان کی رحلت ہوئی تھی, اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام خمینی کا ایک بڑا کارنامہ ہے, نہ صرف یہ کہ انقلاب ایران بلکہ دنیا بھر میں مسلمانوں میں جو دین کی بیداری ہے, اور ہمارے اپنے ملک میں خاص کر نوجوانوں کے اندر جو دینی بیداری ہے, اس بیداری کا ایک سبب حضرت امام خمینی کی تحریک اور ان کا یہ انقلاب ہے. اور جب یہ انقلاب آیا تو دنیا حیران ہوئی, کئی باتوں پر حیران ہوئی. ایک تو حیرانی کا سبب یہ تھا کہ دنیا 2 بلاکس میں تقسیم ہو چکی تھی, ایک سوشلسٹ بلاک اور ایک کیپٹلسٹ بلاک, اور یہ تصور نہیں تھا کہ مذہب کے نام پہ کوئی انقلاب آ سکتا ہے. مذہب کی فاتحہ پڑھی جا چکی تھی, اور لوگوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ مذہب جو ہے وہ سلیپنگ پلز ہیں یا یہ افیون ہیں, اور مذہب آپ کو یہی بتاتا ہے کہ یہ سلیپنگ پلز کھاؤ اور سو جاؤ, اور جو کچھ ظلم و ستم دنیا میں ہو رہا ہے ان کو برداشت کرتے رہو. تو ایک دم جب انقلاب آیا تو لوگ حیران ہوئے کہ یہ کیسا انقلاب آ گیا. پھر اس بات پہ بھی حیران ہوئے کہ انقلاب کا جو نعرہ تھا وہ تھا لا شرقیہ لا غربیہ. شرقیہ سے مراد سوشلسٹ بلاک ہے اور غربیہ سے مراد کیپٹلسٹ بلاک ہے. تو لوگ حیران تھے کہ یہ دونوں بلاکس, دنیا چونکہ پولرائز تھی, یہ دونوں بلاکس کو چھوڑ کے, 2 سپر پاورز کو چھوڑ کر کس طرح یہ انقلاب سسٹین کر سکتا ہے. تصور یہ تھا کہ کوئی ریاست سسٹین نہیں کر سکتی اگر وہ ان دونوں بلاک میں سے کسی کے ساتھ شامل نہ ہو. تو جب امام خمینی نے نعرہ لگایا کہ لا شرقیہ لا غربیہ جمہوریہ اسلامیہ, تو لوگ اس بات پہ حیران ہوئے. تیسری چیز یہ کہ امام خمینی نے جب انقلاب برپا کیا تو اس کو جمہوریت کی بنیاد پر کی, جمہوریت کو انٹروڈیوس کروایا, اور اس کا نام اسلامی جمہوریہ رکھا. یعنی اسلامی نظام ایسا جس کے اندر جمہوریت ہو اور اس کے اندر لوگوں کی رائے کی اہمیت ہو. اور اس کا آغاز شروع ہی سے ہو گیا کہ جیسے وہ تشریف لائے واپس ایران آتے ہی انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ریفرنڈم کروایا جائے کہ یہ قوم چاہتی بھی ہے یہ نظام یا نہیں چاہتی. اور پھر اس کے بعد ہر سال مختلف طرح کے الیکشنز, صدارتی الیکشن, پارلیمنٹ کے الیکشنز, لوکل باڈی کے الیکشنز, یہاں تک کہ شورا رہبری کے بھی الیکشنز. تو الیکشن کے ذریعے جو عوامی نمائندے ہیں وہ مختلف فورم پہ جا کے بیٹھے. البتہ اس فورم میں بیٹھنے کی شرائط سخت کی انہوں نے, یہ بات ٹھیک. تو جس کو فارسی میں کہتے ہیں مردم سالاری, عوامی نمائندگی, عوامی نمائندگی کے ذریعے یہ نظام جو ہے وہ رائج ہوا, اور عوامی نمائندگی کی وجہ سے یہ نظام آج تک کامیابی سے چل رہا ہے. پھر امام خمینی کا نام اس اعتبار سے بھی نہایت اہم ہے کہ آپ نے اتحاد بین المسلمین کی عملی کوشش کی. دیکھیے اطاعت کی باتیں تو تقریباً ہر شخص ہی کر رہا ہے, آج بھی کر رہا ہے, پہلے بھی کرتا تھا, لیکن پریکٹیکلی جس طرح اتحاد کی کوششیں انہوں نے کیں, اور خاص طور پر شیعہ اور سنی کے درمیان اتحاد, کیونکہ عالم اسلام میں بعض ریاستیں ایسی ہیں اس میں سنی میجورٹی ہے, بعض ریاستیں ایسی ہیں ان میں شیعہ میجورٹی ہے. تو اس سے پہلے بہت ساری ریاستوں میں شیعوں کو چھٹی انگلی سمجھا جاتا تھا اور آج بھی سمجھا جاتا ہے, لیکن انقلاب کے بعد پتہ چلا کہ بہت سارے ممالک ایسی ہیں جہاں شیعہ بہت بڑی تعداد میں ہیں اور میجورٹی میں بھی ہیں. تو اس کلیش کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کے مختلف گروپوں کے درمیان, فرقوں کے درمیان, مسلکوں کے درمیان اتحاد کے اوپر زور دیا انہوں نے, اور سیکٹیرینزم کو, فرقہ وارانہ اختلافات کو ہوا دینے کو ڈسکریج کیا. انہوں نے فرمایا کہ شیعہ اور سنی کے درمیان اختلافات کو ہوا دینے والا نہ شیعہ ہے نہ سنی, بلکہ استعمار کا ایجنٹ ہے. ایسے لوگ شیعوں کے صفوں میں بھی گھسے ہوئے ہیں اور سنیوں کے صفوں میں بھی گھسے ہوئے ہیں, جن کا کاروبار اسی سے چل رہا ہے اختلافات کا ہوا دینے سے. تو انہوں نے اس کو ڈسکریج کیا, اور اتحاد کی بات بڑی بڑی کانفرنسیں ہوئیں جہاں مختلف مکاتب فکر کے علماء شریک ہوئے, دنیا بھر سے 40-40 ممالک کے لوگ آئے, ایک صف میں انہوں نے نمازیں پڑھیں. یہ سب چیزیں پریکٹیکلی کی گئیں, اور ہفتہ ولایت المسلمین کا اعلان ہوا, دنیا بھر میں اجتماعات کیے گئے. پھر اس کے بعد امام خمینی نے کہا کہ ہماری غیر وابستگی ایسی ہوگی کہ ہم استعمار طاغوت کے ہر ظلم کے خلاف ہوں گے, خواہ وہ روس کی طرف سے ہو, امریکہ کی طرف سے ہو. اور انہوں نے کہا کہ امریکہ شیطان بزرگ ہے, امریکہ سب سے بڑا شیطان ہے, اور کہا کہ ہماری تمام تر مشکلات اور مصیبتوں کا ذمہ دار امریکہ ہے. اچھا, یہ باتیں جب نیا نیا انقلاب آیا تھا تو بعض جو ہمارے ملک میں بھی اسلام پسند لوگ تھے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بس کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی کہ امریکہ شیطان بزرگ ہیں, یہ عجیب بات کر رہے ہیں. امریکہ تو افغانستان میں جہاد کو اسپانسر کر رہا ہے, امریکہ تو پیسے دے رہا ہے, امریکہ تو ڈالرز دے رہا ہے, امریکہ تو میزائل دے رہا ہے, جس کی وجہ سے افغانستان میں ہم جہاد کر رہے ہیں, اور یہ خمینی کہہ رہے ہیں امریکہ شیطان بزرگ ہیں. تو یہ بات اس زمانے میں ہمارے وہ ریلیجیو پولیٹیکل پارٹیز جن کے لیڈروں کے پاس کافی پیسے آ رہے تھے ان کی سمجھ میں آ نہیں رہی تھی. لیکن اب جب میں ان میں سے بعض لوگ جو ہیں اس وقت بچے کچھے ان کو دیکھتا ہوں ٹی وی وغیرہ پہ آ کر, جب وہ اپنی زبان سے کہتے ہیں امریکہ شیطان بزرگ ہے, میں کہتا ہوں سبحان اللہ. یہ بات اس زمانے میں آج سے 25 سال پہلے ان کی سمجھ میں آ نہیں رہی تھی, 30 سال پہلے, 25 سال پہلے, اب یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے ان کے بھی کہ واقعی امریکہ شیطان بزرگ ہے. باتیں تو بہت ہیں اب, لیکن میں ختم کروں ایک آخری بات ضرور کر کے, اور وہ یہ کہ حضرت امام خمینی نے فلسطین کے مسئلے کو دوبارہ زندہ کیا, ورنہ فلسطین کا سودا ہو چکا تھا, یہاں تک کہ فلسطینیوں کی اپنی تنظیمیں بھی اس سودے میں شریک ہو چکی تھیں, اور یہ ایشو ڈیڈ ہو گیا تھا, اور فلسطینی نوجوانوں کے اندر، فلسطین کے مجاہدین کے اندر، فلسطین کی جو مقاومتی تحریکیں ہیں ان کے اندر مایوسی آ چکی تھی اور ان کو یقین ہو چلا تھا کہ اسرائیل کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اسرائیل ناقابل شکست ہے۔ اچھا، فلسطین کے مسئلے پر امام خمینی بہت شروع سے حساس ہیں۔ انقلاب سے بھی سالہ سال پہلے، کیونکہ امام خمینی اور شاہ کے درمیان جو اختلافات تھے ان میں سے ایک بڑا سبب اسرائیل ہے کہ اسرائیل کے سفارتخانہ کام کر رہا تھا تہران میں، اس بات پر ان کو تکلیف تھی، اور شاہ کے زمانے میں اسرائیل کے خلاف بات کرنا جرم تھا۔ استاد متحری جیسے استاد کو، جو یونیورسٹی کے پروفیسر بھی تھے، حوزے کے استاد بھی تھے، صرف اسرائیل کے خلاف تقریر کرنے کی وجہ سے، تقریر بھی درس جو لیکچر ان کا ہوا کرتا تھا، اپنے لیکچر میں اسرائیل کے خلاف بات کرنے پر کئی مرتبہ گرفتار کیے گئے استاد متحری۔ تو اور امام خمینی کے بیانات مسلسل آ رہے تھے، خواہ وہ جلا وطن بھی تھے، اسرائیل کے خلاف، فلسطینیوں کی مظلومیت پر، فلسطینیوں کے کیمپوں پر، صبرہ، شتیلہ وغیرہ پر جو قاتلانہ حملے ہوئے اور بے گناہ لوگوں کو قتل کیا گیا، بے دریغ بچوں کو، خواتین کو، مردوں کو، تو مسلسل اس کے اوپر۔ تو اس طرح فلسطین کا جو مسئلہ تھا، جو تقریباً ختم ہو چکا تھا، اس کو انہوں نے دوبارہ زندہ کیا، یوم القدس بنانے کا حکم دیا، پوری دنیا میں مظاہرے ہوئے، ایک مرتبہ پھر فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ زندہ ہوا۔ عالم اسلام کے جہاں پر دل کی آواز، عالم اسلام جہاں سننا چاہتا تھا، وہاں امام خمینی کی زبان سے وہ بات نکلی۔ شاتم رسول سلمان رشدی کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے ہوئے، پاکستان میں بھی ہوئے، پاکستان میں بڑے بڑے مظاہرے ہوئے، لیکن آج جو لوگ گلی کوچے میں واجب القتل ہونے کا فتویٰ دے رہے ہیں، جب سلمان رشدی کے لیے امام خمینی نے کہا تھا یہ واجب القتل ہے، تو مجھے یاد نہیں ہے کہ ہمارے پاکستان کے کسی بھی مسلک کے عالم دین نے اس کو سیکنڈ کیا ہو، کسی مفتی نے، آئی ڈونٹ ریممبر کہ ہمارے کسی مفتی نے اس کو سیکنڈ کیا ہو، اس کی تائید کی ہو کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور آج آپ دیکھیں سب ماشاءاللہ حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے اور سر تن سے جدا اور پتہ نہیں اس طرح کے نعرے لگ چل رہے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو یادگار ہیں، اور یہ امام خمینی کی فکر ہے۔ بے شک امام خمینی ہمارے درمیان نہیں رہے، انہوں نے ایک عظیم کام انجام دیا اور اپنے حصے کا کام کر کے چلے گئے، لیکن ان کی فکر باقی ہے، اور جب تک ان کی فکر باقی ہے وہ ہمارے درمیان زندہ ہیں، اور جس نظام کی انہوں نے بنیاد رکھی ہے الحمدللہ وہ نظام مسلسل ترقی کر رہا ہے، کامیابی حاصل کر رہا ہے، آگے کی طرف جا رہا ہے، اور جو اسلامی نظام کو انہوں نے متعارف کروایا وہ نظام آج بھی دنیا کے سامنے ایک آئیڈیل نظام ہے۔ ٹھیک ہے، لوگ مسلکی اور مکتبی چونکہ پابندیوں میں، شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں، اس لیے کھل کے بعض لوگ حمایت نہیں بھی کرتے، لیکن وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ نظام جو ہے کامیابی سے چل رہا ہے۔ بس اس دعا کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں کہ خداوند عالم حضرت امام خمینی کے درجات کو بلند فرمائے، جو زحمتیں انہوں نے دین مبین اسلام کی سربلندی کے لیے کی ہے ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمانہ سے متصل کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، اللہ الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔